السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان آیت کی طرف آنے سے پہلے جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ الفاظ کی وضاحت رہ گئی تھی، تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 13 میں ہم نے طائرہ پڑھا تھا، اور ویسے اس کا معنی جو لیا جاتا ہے اعمال نامہ ہو اس کا، اور توئے یا را طائر سے ہے یہ. لغوی اس کی تحقیق ہے، جب انسان کوئی عمل کر گزرتا ہے تو اس پر اسے کوئی اختیار نہیں رہتا، یعنی گویا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے یوں اڑ گیا جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان کے اعمال کو بھی طائر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرے جو اس کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی، نحوست، بد عملی، بدشگونی. اسی طرح سے ہم نے منشورہ پڑھا تھا، اسی آیت میں کھلا ہوا، نشر کیا ہوا، نون شین را، اٹھ کر نکل کھڑا ہونا، مردوں کا قبروں سے اٹھ کر پھیل جانا، کسی چیز کو پھیلانا، اور یہ دراصل کپڑے اور صحیفے کے پھیلانے میں بھی آتا ہے. بارش اور نعمت کے عام کرنے اور کسی بات کے مشہور کر دینے پر بھی بولا جاتا ہے. لکڑی کے چیرنے کو بھی نشر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو چیرنے سے برادہ پھیل جاتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 20 میں ہم نے محظورہ پڑھا تھا، روکی ہوئی، ہا زوئیں را، گھیر لینا، گھیرا ڈالنا، کسی چیز کی حفاظت کی غرض سے اس کے ارد گرد باڑ لگانا، یا کسی چیز کو احاطے میں جمع کر کے باڑ لگانا. اسی طرح آیت نمبر 22 میں ہم نے مخزولہ پڑھا، بے کس ہو کر، خ زال لام، زبانی دوستی کا دم بھرنے والا اور وقت پڑنے پر دغا دینے والا، یا کسی کی مدد کرنا اور ساتھ چھوڑ دینا. ہم اس کو عام زبان میں دھوکے باز بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جو انسانوں نے دنیا میں کسی کو اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ کسی کام نہیں آئیں گے، یعنی ان کو دھوکہ دے دیا جائے گا، یا دنیا میں تو وہ دوستی کا دم بھرتے رہے تھے، آخرت میں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے. تو یہ الفاظ کی تھوڑی سی تحقیق تھی. اب آئیے آج کی آیتوں کی طرف. آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما. اب یہاں پر ان آیتوں کے بارے میں تفسیر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے کہ یہ آیتیں دراصل احکام عشرہ، یعنی تورات کے احکام عشرہ ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس تھے تورات کے، اس کا یہ قرآنک ورژن ہے، یعنی قرآن میں بھی وہی آیتیں بیان کی گئی ہیں. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تب یہاں پر اس کی تشریح بتائی جا رہی ہے کہ جو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو کیسی کوشش ہو، تو جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی جن کے منظور نظر ہوتی ہے، ان کو کیسے عمل کرنے چاہیے؟ تو یہ اسی سے اس کو مشروط کر دیا گیا تھا کہ ایسی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو اسی کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اب اگر کوشش کرنی ہے تو تم لوگ کیسی کوشش کرو، یہ اس طرح کی کوشش کرو کہ کیا کرو، سب سے پہلے توحید فی العبادہ کی تلقین، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ کیونکہ توحید کے بارے میں اعتقاد پچھلے تمام مذاہب میں موجود تھا، وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ہاں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا تھا۔ یہ توحید فی العبادہ، اس کی حقیقت سے وہ لوگ بے بہرا ہو گئے تھے، مفقود ہو گئی تھی توحید فی العبادہ، عبادات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا تھا۔ تو اسی لیے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کوئی دوسرا معبود اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک دراصل شیطان نے چیلنج یہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا، اب بھلا اسے کیسے یہ بات گوارا ہو سکتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی ذریعے سے دھیرے دھیرے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت اسی طرح کے شرک کا شکار ہے۔ کوئی شرک فی العبادات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی شرک فی اسماء صفات میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کے ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک رہنا ہے، کسی بھی قسم کا شرک ہمارے ذہن میں یا ہمارے اعمال میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم اس شرک سے تو بچے رہتے ہیں کہ ہم سامنے بتوں کو رکھ کر ان کی پوجا نہیں کرتے، الحمدللہ ہم سب اس کی قباحتوں سے واقف ہیں، اسے ہمیں خود اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے بت اس کو ہم کیسے پوجیں، یہ ہم اس کو سامنے کیسے رکھیں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے وہ بت تو نہیں بنائے، لیکن مسلمانوں نے کچھ اور بت بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، جیسے غوث اعظم کہنا یا کسی کو مشکل کشا کہنا۔ تو یہ سب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شرک ہو گیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو یہ سمجھنا کسی کے بارے میں کہ وہ بلاؤں کا دور کرنے والا ہے، دافع الورا، یا کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، یہ سب بھی شرک میں آ جائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ غیب کا علم بھی کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور کوئی بلاؤں کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ حاضر ہیں، آپ نور ہیں، آپ دافع الورا ہیں، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ تو مسلمانوں میں آج اس قسم کا شرک پایا جاتا ہے، ولیوں کو، پیروں کو، قبر والوں کو حاضر اور ناظر جاننا، یا یہ سمجھنے کہ یہ ہماری درخواستیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے انسان نفس کے شرک میں بہت مبتلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ایک ہے، میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا نفس گوارا نہیں کرتا، یا میری مرضی میری خواہش، تو نفس کے شرک میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اور یہ نفس کیسے خدا بن بیٹھتا ہے، قرآن میں ہم خود پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے ابھی آگے آیتیں، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ تو نفس کو انسان کب خدا بناتا ہے، نفس کی انسان کب مانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ یقین اسے نہیں رہتا، اسے آخرت کا یقین نہیں رہتا کہ مجھے آخرت میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب بھی دینا ہے۔ تو شرک صرف ایک ہی طرف سے نہیں آتا، ہم یہ نہ سوچیں ہم اس طرح سے بہت آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے کیونکہ ہم کوئی بتوں کو نہیں پوجتے۔ تو بتوں کو پوجنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے نفس کے اندر بت بیٹھے ہوئے اور آپ نے اپنے نفس کو بت بنا لیا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ پر نہ کرنا، یعنی اسباب پر توکل کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو شرک آیا تھا ان کا توکل اللہ کی ذات پر سے اٹھ گیا تھا، یعنی وہ توکل کسی اور چیز پر کرنے لگے تھے۔ آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہی پہلے لیسن میں۔ تو اللہ کی ذات پر، یعنی اسباب کو بروئے کار لا کر توکل اللہ کی ذات پر ہو، تو اس میں بھی شرک آ جاتا ہے کہ کسی کو سمجھنا ہے کہ اچھا ہمیں جواب دینے والے فلاں ہیں، اگر ان کی ہم نے اچھی طرح سے خدمت گزاری نہیں کی یا ان کی واہ واہ نہیں کی تو وہ ہمارا نقصان کر دیں گے، یا فلاں ہم کو نفع نہیں دے سکتے، یا وہی نفع دینے والے ہیں، وہی جواب دینے والے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ کام ہوا، اسی ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ہوئی، وہ ڈاکٹر اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ایسے جملے ہمارے مسلمان بہنیں کہتی ہیں۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو طویل آیتیں ہم کو ملتی ہیں آگے کی صورتوں میں، اس میں جو ایک جملہ آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو کسی پر ایسا یقین کر لینا، کسی پر ایسا اعتماد کر لینا کہ بس وہی شفا دینے والا ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو یہ جو شرک ہے وہ وجہ سے آتا ہے نا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ تو یہ جو ہمارے سینوں میں تصویریں کھپ گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، کہ اپنے نفس کو خدا بنا لیا، توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے، لوگوں کو ذریعہ سمجھ لیا ہر چیز کا، نفع اور نقصان کا، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی تھی کہ مجھے اپنے نفس کی شرارتوں سے بچا، من شروری انفسنا، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو یہ نفس کو خدا کیسے بناتا ہے انسان؟ یہ رسم و رواج، یہ رسموں کی بیڑیاں اپنے گلے میں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ڈال کر کہ نہیں اس کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی، اور موت ہونے کے بعد بھی یہ ضروری ہے کرنا، تیسواں چالیسواں سوئم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کریں، مردوں کی بخشش ہو نہیں سکتی جب تک آپ یہ نہ کریں۔ تو آپ نے توکل کس پہ کر لیا؟ اپنے ان یہ اعمال پر، جبکہ بخشنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، سزاؤں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ دعا کریں، تو آپ نے توکل کسی اور پر کر لیا، جیسا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے تھا آپ نے کسی اور پر ویسا بھروسہ کیا، تو یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ تو اس لیے شرک سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کا جو زمانے نزول ہے، یہ مکہ کا آخری دور تھا اور مسلمانوں کو اب آزادی ملنے والی تھی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے راستہ کشادہ کرنے والا تھا، حالات بہتر ہونے والے تھے، مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں جہاں ان کی وہ مخالفت نہیں ہوگی بلکہ سپورٹ کیا جائے گا، وہاں ان کے سپورٹرز الحمدللہ اللہ تعالی نے پیدا کر دیے تھے۔ اللہ تعالی کے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا، مسلمانوں کو مدینہ میں اب اقتدار ملنے والا تھا، پہلی دفعہ مسلمان آزادی کی فضا میں سانس لینے والے تھے۔ تو اسلامی معاشرے کو کن بنیادوں پر اٹھانا، کن بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنا تھا، معاشرے میں کون سی اقدار کو پروان چڑھانا تھا، اب یہ اس کے احکامات، اس کی تیاری یہاں سے شروع کر دی گئی کہ اب آگے اسلامی اسٹیٹس کا جب قیام عمل میں آئے گا تو ان کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا جائے گا، بیسک جو کوالٹیز ہونی چاہیے مسلمانوں میں وہ کیا ہونی چاہیے۔ معاشرے میں اگر ساری چیزیں، یعنی عدل ہو، انصاف ہو، سب کچھ ہو، تو بہت ہر چیز سموتھلی چلتی ہے، اور جیسے ہی معاشرے میں عدم توازن ہو جائے معاشرہ سڑگل جاتا ہے۔ تو معاشرہ جن بنیادوں پر قائم رہ سکتا ہے وہ آپس کے بہتر اخلاق عادات ہیں۔ تو معاشرے کو اٹھایا گیا، اور یہ سب بدیہات فطرت ہیں، اور بدیہات فطرت کا مطلب ہے کہ انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، انسان کے اندر، یعنی اگر وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کو خود معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر انسان جانتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کہ شراب یعنی الکحل یہ غلط چیز ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سے جوا ہے، اور بھی ایسے جتنی بھی جو گیملنگ وغیرہ ہے، ہر معاشرے کو معلوم ہے، یہ معروف ہے دراصل۔ تو پہلے ان چیزوں کو یہاں پر بتایا گیا جو جانی پہچانی چیزیں تھیں۔ تو شریعت دو طرح کے احکامات کا مجموعہ ہے، ایک تو ہے اوامر اور نواہی، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو یہ ساری چیزیں خالصتاً وحی پر مشتمل ہیں، وحی پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ ہے جو اخلاقیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، عقل میں رکھ دی ہیں، اور انسان اپنی عقل سے، اپنی فطرت سے پہچانتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، جو جانی پہچانی چیزیں ہیں، جو معروف ہیں۔ تو شریعت یہ دو چیزوں سے مل کر بنی، ایک اوامر اور نواہی، اور دوسرا اخلاقیات، کہ اگر انسان نے اخلاقی جو تعلیمات ہے انسان کے اپنے اس پر سوابدید پر چھوڑ دی گئی، رکھ دی گئی، کہ کچھ چیزیں بتا دی گئیں اور پھر بتا دیا گیا کہ تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ معاشرے میں اگر اخلاقیات ختم ہو جائیں تو وہیں سے معاشرے میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان، یعنی پورے معاشرے میں خرابی آ جاتی ہے، تو انسان اپنی فطرت کی آواز کو بھی دبا دیتا ہے، یعنی فطرت بھی سڑگل جاتی ہے، ضمیر کی آواز دب جاتی ہے۔ جب ماحول ہی پورا خراب ہو جائے تو پھر کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں رہتا، اور اس زمانے میں ایسے ہی ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو پورا معاشرہ سڑگل گیا تھا، فطرت دب گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں اچھائی رکھ دی ہے وہ اچھائی ختم ہونے پر آ گئی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں یہ فیصلہ کیا اور اپنے نبی کو مبعوث کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اس میں اخلاقی حالت کو سدھارا گیا، فطرت کو چمکایا گیا، جو فطرت دب گئی تھی اس فطرت کو ابھارا گیا، اور جب فطرت سدھر جائے، یعنی جس کو ہم سلیم فطرت کہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ پورے معاشرے کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا مزاج ہی یہ ہے، پہلے دین کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ بتائی گئیں، ذہن سازی کی گئی، پہلے تربیت کی گئی، اچھائی اور برائی کا فرق کروایا گیا، پہچان کروائی گئی، اچھائی کو پسند کروایا گیا، پھر اچھائی پر عمل کرنے کا دل چاہنے لگا، اور برائی کے نقصان بتائے گئے تو لوگوں کا دل چاہنے لگا کہ برائی سے رک جائیں، برائی کو ترک کر دیں۔ تو جو کامن گراؤنڈ سے بات کا آغاز کیا گیا کہ جو فطرت میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ ہر انسان کو اچھائی اچھی لگتی ہے، جھوٹ سب کو برا لگتا ہے، سچائی سب کو اچھی لگتی ہے، تو یہاں پر فطرت کو ابھارا گیا، اور فطرت کی جو خوبصورتی تھی انسان کے اندر، خود جو فطرت سلیم تھی، اس چراغ کو جلایا گیا، اس چراغ سے آغاز کیا گیا جس سے روشنی بڑھتی گئی، جو انسان کے اندر جانی پہچانی چیزیں تھیں، اور اس کے بعد نظام کو نافذ کیا گیا، سزائیں بعد میں رکھی گئیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں کبھی بھی سزائیں پہلے نہیں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں، پہلے اخلاق سدھارا جاتا ہے، بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں، تعلقات بہتر بنائے جاتے ہیں، بعد میں سزائیں رکھی جاتی ہیں۔ تو پھر نظام کو قائم رکھنے کے لیے سزائیں رکھی جاتی ہیں، پہلے ذہن سازی ہے، بنیاد مضبوط کی گئی، اور اس کے بعد پھر سزائیں رکھی گئیں۔ جب ایک پورا نظام قائم ہو گیا، جب لوگوں کے دل اس بات پر آمادہ ہو گئے، مائل ہو گئے کہ ہاں اچھائی کو کرنا چاہیے اور برائی سے رکنا چاہیے، اس کے بعد پھر نظام قائم کیا گیا۔ یعنی اب اگر پھر اکا دکا لوگ کوئی برائی کریں تو ان کو بھی اس برائی سے روکنے کے لیے پھر سزائیں مقرر کی گئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے پروسیس۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر پہلے دن سے یہ قانون بن جاتا تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، پیپرز پر لکھا ہوا دلوں پر نہیں اتارا جا سکتا، بلکہ پہلے دلوں کو تسخیر کرنا پڑتا ہے، پہلے دلوں کو موم کرنا پڑتا ہے، پہلے دل کو بدلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے باہر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے قانون بنے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کا زور ہے کہ اچھا پہلے قانون بنائے جائیں، یہ سزائیں مقرر کی جائیں، وہ کیا جائے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی، پہلے لوگوں کو فطرت کی طرف لانا ہوگا، ان کی فطرت سلیم کو جگانا ہوگا، اس کو ابھارنا ہوگا، اس سے بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو انہیں بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بہترین ہمیں احکامات دیے ہیں، تاکید کی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی سزا نہیں، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی سزا نہیں بظاہر، یعنی اس کے لیے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ اخلاقیات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، قَدَا قاضی سے ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا، لیکن کس کی؟ صرف اسی ایک واحد کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور پھر ساتھ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آپ جتنے مقامات پر پڑھیں گے، سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، آگے ہم پھر سورہ لقمان میں پڑھیں گے، جگہ جگہ جو تاکید کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ ہمیں زیادہ کہیں نہیں ملتا کہ اولاد کے ساتھ احسان کرو۔ ملا آپ کو کہیں؟ پڑھا آپ نے کہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے اس کے اندر۔ والدین جس طرح سے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، یہ کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نہ رکھا ہوتا تو کوئی والدین اپنے بچوں کی پرورش نہ کرتے۔ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں والدین، اور سب سے زیادہ والدہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اور سورہ لقمان میں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اس نے زوف پر زوف اٹھا کر 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا، پھر دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے۔ تو یہ سب تکلیفیں جو ماں اٹھاتی ہے، اور جس تکلیف سے گزر کر بچہ دنیا میں آتا ہے، اور ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس سے گزرا ہے۔ ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے اس تکلیف کو۔ اگر وہ تکلیف ماں یاد رکھ لے تو وہ آئندہ کوئی بچہ دنیا میں آنے نہ دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کو تکلیف گوارا ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف سے گزر کر بھی اس کو وہ بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے۔ اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کی زندگی سے والدین کی زندگی ہوتی ہے، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بڑھیں، پھلیں، پھولیں، ان کی عمر دراز ہو، وہ آگے بڑھتے جائیں۔ اب یہ دور گزرتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے، ایک دور ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو بچہ ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، کسی کے سہارے کی۔ جانوروں کے جو بچے ہیں وہ تو پہلے دن سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خود سے بہت سارے کام کر لیتے ہیں جانوروں کے بچے، لیکن واحد انسان کا بچہ ہے جو کئی دن تک، کئی سالوں تک، جس کو اپنے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا وہ بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین میں، والدہ کے دل میں خصوصاً، اور والدین کے دل میں محبت رکھ دی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں جاگتی ہے، باپ کماتا ہے، بچوں پر، بیوی پر خرچ کرتا ہے، تو دونوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو والدین کو خواہش ہوتی ہے کہ بچے بڑھیں، پھلیں، پھولیں، ان کی زندگی، ان کی عمر دراز ہو، لیکن یہ سوچ، یہ خواہش، یہ طلب بچوں میں پیدا نہیں ہوتی اپنے والدین کے لیے۔ کیونکہ بچوں کو، اب بچوں کے ذہن میں کیا سوچ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے والدین اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اب ان پر وہ ایج آنے والی ہے کہ اس کے بعد ان کی موت ہوگی۔ بچے والدین کی موت کا انتظار کرتے ہیں، اور والدین بچوں کی زندگی کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے، یہ ہے یا نہیں، آپ خود اس کو محسوس کریں۔ اور والدین کا جو درجہ ہے، آپ یقین جانے اتنی احادیث ہیں، ابھی میں وہی سوچ رہی ہوں کہ کون سی حدیث لوں اور کون سی چھوڑیں۔ ہم لوگ ایک حدیث بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں آیا ہوں کہ اپنے بوڑھے والدین کو پیچھے چھوڑا ہوں، اور وہ رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور ان کو خوش کر دو۔ یعنی آپ نے جہاد پر جانے سے بھی ان کو روک دیا بوڑھے والدین کے لیے، بوڑھے والدین کے لیے۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا، اتنا بڑا۔ تو آپ سوچیں کہ اب بچے جب جوان ہوتے رہتے ہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے، پھر اب بچے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اب وہ ایک ایج آتی ہے 20 سال سے 25 سال یا 25 سال سے 30 سال کے درمیان کی، کہ انسان خود بھی اسٹیبلشڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ادھر اس کو اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اپنا کیریئر بھی بنانا ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ والدین کو بھلا بیٹھتا ہے، ایک تو نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کریئر بنانا ہوتا ہے، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ والدین، اب تو ان کی ایج ختم ہو رہی ہے، کچھ دنوں تک تو والدین کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دونوں کا پیریڈ برابر ہوتا ہے، کیونکہ والدین بھی ابھی اتنے زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے، آمدنی بھی ان کی ابھی جاری ہوتی ہے۔ لیکن جب جیسے جیسے ایج بڑھتے جاتی ہے اور والدین ریٹائرڈ لائف میں آ جاتے ہیں اور بچے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اپنے وہ زندگی کے اس پیریڈ میں ہوتے ہیں، جو عروج کا پیریڈ جس کو کہنا چاہیے، اب ایسے وقت میں اس کو والدین کھٹکنے لگتے ہیں اور اسے انتظار یہ ہوتا ہے کہ اچھا والدین کی ڈیتھ کا وقت، یعنی ان کے انتقال کا وقت آنے والا ہے۔ اب اس کو اس وقت لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بیکار ہیں، بوڑھے والدین ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں اور والدین کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ اب اگر اولاد یہ سوچے کہ جب میں بالکل نیو بورن بیبی تھا، جب میں دنیا میں آیا تھا، اس وقت تو مجھے اپنی گندگی کو صاف کرنے کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے بھوک لگتی تھی تو مجھے خود سے تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا میں اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے لے سکتا یا دودھ پی سکتا، مجھے کون کھانا دیتا تھا، مجھے کون دودھ پلاتا تھا، مجھے کون گندگی میری صاف کرتا تھا۔ اگر وہ احساس کرے، اور ایسے احساس کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو خود یہ احساس ہو جائے کہ والدین کا تو بہت بڑا مجھ پر ایک قرض ہے، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی تکلیف سے اٹھا کر راحت پہنچائی، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلایا۔ تو اگر وہ اس بات کو یاد رکھے تو کوئی بھی اولاد پھر اپنے والدین سے بے اعتنائی نہ برتے۔ تو اسی لیے بار بار قرآن میں کہا گیا کہ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا ذکر آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہی دو حقوق پورے کرنے سے تو انسان کی آخرت سنورتی ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، عبادت اسی کی کرو، جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کو دو، اور ایک حقوق العباد ہے کہ بندوں کے حق پورے کرو۔ اور اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ تو اس لیے بار بار تاکید کی گئی ہے اولاد کو کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ والدین کو تاکید نہیں کی گئی کہ تم محبت کرو اپنے بچوں سے، تم اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ والدین کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ عورتوں کی اور بچوں کی اور مال و دولت کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، کھبا دی گئی ان کے دل میں۔ تو انسان خود بخود اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے آگے کی صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ بعض تمہارے بیوی اور بچوں میں سے بعض دشمن ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ بیوی کی اور بچوں کی محبت تو آلریڈی رکھ دی گئی انسان کے دل میں، بیوی کے لیے نہیں کہنا پڑتا کسی کو بھی کہ اچھا بیوی سے محبت کرو یا بیوی کا خیال رکھو، بیوی کے ساتھ احسان کرو۔ ہم سب جانتے ہیں، پوری ہم سب دنیا دیکھ رہے ہیں، ہر انسان جس کی بھی شادی ہوتی ہے خود بخود وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، کہنا پڑتا ہے تو کس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ والدہ کا خیال رکھو، والد کا خیال رکھو۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے محبت بیوی اور بچوں کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعض اس میں سے تمہارے دشمن ہیں جو تم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روک دیں یا نافرمانی پر رکسائیں، تو پھر وہ دشمن ہو جاتے ہیں بیوی بچے بھی، کیونکہ انہیں بیوی بچوں کی خاطر تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، بعض اوقات گناہ بھی کر لیتا ہے، حلال سے حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور انہیں بیوی بچوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا، کیونکہ بیوی بچوں کے لیے تو معلوم ہے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا، تو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان فرض سے بڑھ کر چیز ہے۔ فرض تو وہ ہے نا کہ جیسے اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ فرض ہے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، ہم نے وہ 4 فرض پڑھ لی۔ اب اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ تحیت الوضو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ نفل نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، مزید احسان ہوگا، یعنی عبادت میں احسان۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم یہ محسوس نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کسی بھی چیز کو اور بہتر طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کرنا یہ احسان ہے. جھکے پڑنا، بچھ جانا، رویوں میں نرمی رکھنا، عاجزی رکھنا یہ احسان ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے بڑھاپے کی عمر کو، ٹھیک ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک رہتا ہے، کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو بوڑھے ہو جائیں وہ لوگ، تو اس وقت پھر انہیں تم کیا کرو، انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اف، یہ جو جملہ ہے بہت ہی چھوٹا سا جملہ ہے. آپ دیکھیں کہ الف اور فا دو الفاظ ہیں، تو اف بظاہر لگتا ہے کہ بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن آپ اگر اس کو حمز کے ساتھ پڑھیں، جو اس کے اگر آپ فا کا جو مخارج ہے اور اس کے صفات ہیں اس کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی ہوا پاس ہونی بھی چاہیے نا. اف، ہوا پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور اس کا روٹ ورڈ تو ویسے الف فا فا ہوگا، لیکن لکھا گیا یہ تشدید کے ساتھ اف. تو اگر آپ سامنے اپنے کوئی چراغ رکھیے، کینڈل رکھیے اور اف کریے، کیا ہوگا وہ کینڈل، چراغ کیا ہوگا؟ آپ کے اف کہنے سے ہوا نکلے گی اور سامنے چراغ جل رہا ہے، تو وہ چراغ کیا ہوگا، بجھ جائے گا نا. تو بس یہی فرق ہے، اور یہی اسی سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے اتنا چھوٹا سا جملہ کہا، اف کہا آپ نے بس، لیکن اف کہنے سے چراغ گل ہو گیا، بند ہو گیا، بجھ گیا. تو آپ کے اف کہہ دینے سے والدین کا دل اسی طرح سے بجھ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو اسی لیے اف دراصل کہا جاتا ہے کہ یہ ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ میل کچیل ہے یا ناخن کا تراشا وغیرہ، جو ہم ناخن کاٹتے ہیں وہ چیزیں. لیکن محاورتاً یہ لفظ کسی بری چیز سے اظہار نفرت کے لیے بولا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اف تک نہ کہو. تو اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ بڑھاپے میں خاص طور سے والدین کو ان کے سامنے ہوں تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا. ڈانٹنا ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے، تیز آواز میں، تیز لہجے میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، والدین تو کمزور ہو جاتے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، جبکہ اولاد جوان ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، معاشی طور پر وہ مضبوط ہے. پھر یہ جو ایج ہوتی ہے جوانی کی، اس وقت انسان کے جذبات بہت گرم ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں انسان اپنے تمام تجربات سے گزر کر وہ آتا ہے. تو بعض چیزیں جب انسان نوجوانی کی عمر میں کرتا ہے تو بوڑھے والدین اس کو روکتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ بات بھی اولاد کو اچھی نہیں لگتی. تو اب ایسے حالت میں والدین کے ادب اور احترام کا تقاضا کیا گیا ہے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کامیاب وہی ہوگا جو ان تمام باتوں کو پورا کرے گا اور ہر وقت ہر حال میں والدین کی خدمت پر لگا رہے گا، اور جیسا حق ہے والدین کا ویسے اس کو پورا کرے گا. اور اف ویسے دل کی بیزاری کے اظہار کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلمہ مانا جاتا ہے اف جو دل کی بیزاری کو ظاہر کرے. اور نہر کے معنی ہوتے ہیں ڈانٹنے اور جھڑکنے کے. تو جن کے ساتھ کہا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، تو اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی کہ احسان کرو گے تو کیسا کرو گے، کہ اف تک بھی نہیں کہو گے، دل میں بھی بیزاری کا اظہار نہیں کرو گے. اگر والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے خلاف دل میں بھی کوئی کینہ، کوئی بیزاری پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات ان کے سامنے کہیں گے جو سوئے ادب، یعنی ادب کے خلاف ہو، بلکہ جب بھی ان سے بات کی جائے گی اچھے لہجے میں، عاجزی والے لہجے میں، سعادت مندی کے ساتھ، ان کی دلداری کرتے ہوئے، ان کو تسلی دیتے ہوئے بات کی جائے گی. اور یقین جانے کہ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس وقت والدین بوجھ محسوس ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے وقت میں اپنے والدین کی قربانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں اپنی اولاد کے لیے کی ہوتی ہے، لیکن جو فرما بردار اولاد ہے وہ اس بات کو یاد رکھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہمارے والدین تھے جنہوں نے ہم کو پروان چڑھایا اور اس حالت تک پہنچایا، اب میرے والدین ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے حوالے کیا ہے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں، لیکن ہر کوئی اس بات کو یاد نہیں رکھتا، لہٰذا قرآن میں اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، ورنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کو تو ہر دور میں محبت کی، تعظیم کی، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس احسان کے حقدار ہیں، اصل میں ہر دور میں ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے، لیکن خصوصاً بڑھاپے میں اس کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات کرو، نرمی والی بات کی جائے ان سے، عاجزی کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی اپنے آپ کو ان کے لیے جھکا دو، نرمی کے ساتھ بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، جھک کر رہو، جیسے کہ جناح الذل کا جو لفظ آیا ہے، جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور الذل نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پست ہو جانا۔ پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح اچھا اور شفقت کا معاملہ کرو، ان کی اسی طرح کفالت کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری کی تھی۔ یا پھر یہ بھی معنی ہو سکتے کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو پست کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے بازوؤں کو پست کرنے کے معنی میں انہیں والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فرشی سلام کریں، انہیں جھک کے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پر کہ اچھا لکھنوی سلام جس کو کہا جاتا ہے، جھک کے سلام کرنا، اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں جھک کر سلام کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ اپنے بازو پست کر لینا مطلب ان کے سامنے عاجزی کا اختیار کرنا، یعنی تمہارا پوسچر ان کے سامنے ڈھیلا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ والدین اگر کچھ کہیں یا ان کو والدین کا تھوڑا سا مذاق اڑانا ہے تو ایسے کندھے اچکاتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی کندھے اچکا کر بات کرنا۔ تو کندھے اچکا کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، تم کو تو اپنے کندھوں کو اس طرح سے جھکا کر رکھنا ہے، یعنی تمہارا پوسچر اس طرح سے ڈھیلا ہو کہ دیکھ کر ہی لگے کہ تم اپنے والدین کے سامنے عاجزی سے بچھے جا رہے ہو، یہ والی بات ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اکڑ کر بات نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، پھر اکڑ ہی ہوگی نا، تو اسی لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو اور ان کے لیے پھر دعا بھی کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ عقوق کے والدین، یعنی والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں دراصل عقوق کے جو معنی آتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچے، یعنی والدین کی طرف بے توجہی، یا جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور توجہ کے محتاج ہوں تو اس وقت ان کی نافرمانی کرنا، ان پر توجہ نہ دینا، یہ سب عقوق کے والدین میں آتی ہیں۔ تو چونکہ بڑھاپے میں والدین سب سے زیادہ بہتر سلوک کے مستحق ہوتے ہیں، لہٰذا اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے مالی تعاون بھی کرو، یعنی مالی طور پر بھی مدد کرو، ان کے نان نفقے کا انتظام کرو، اپنی محبت خاص طور سے ان کو دو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت بہترین لباس بنا دیے، بہت بہترین کھانا کھلا دیا، بہت بہترین گھروں میں ان کو رکھ دیا، ان کے لیے نوکروں کا انتظام کر دیا، لیکن خود وقت نہیں دیتے ہیں، خود محبت سے پیش نہیں آتے ہیں، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں ان کو محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے والدین کا مزاج دراصل تھوڑا سا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان بڑھاپے میں جب آتا ہے تو بچپن کی جیسا اس کا مزاج ہو جاتا ہے، وہ بچہ بن جاتا ہے، ایک ہی بات کو کئی دفعہ پوچھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بوڑھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا کیا ٹائم ہوا، بار بار پوچھیں گے کہ اچھا اذان ہو گئی یا نہیں ہو گئی، کیونکہ سنی نہیں آتا ہے نا ان کو۔ ایک چیز جو انہوں نے کہہ دی تھی آپ کو کہ فلاں چیز لانا ہے، 10 بار آپ کو وہی بات کہیں گے کہ اچھا فلاں چیز لانا ہے، بھول نہ جانا۔ اب ایسے وقت میں پیشنس سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ انسان پھر کیا کرتا ہے، وہ جھڑک دیتا ہے کہ کتنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں، بس ایک بار بول دیا ہم کو معلوم ہے ہم لا دیں گے۔ تو اس طرح کے جملے ان کو نہ کہے جائیں۔ تو تمہارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہو جیسے غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جناح الذل، اس طرح سے تمہارا رویہ ہو، تم اس طرح سے ان سے ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور ساتھ میں اللہ تعالی سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش اور تربیت کا سبب بنے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی فوراً والدین سے بہتر سلوک کا ذکر کیوں فرمایا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا میں لانے کی جو وجہ تھی وہ تو اللہ تعالی کی مرضی تھی، لیکن ذریعہ کون بنے؟ والدین بنے۔ تو انسان کی پرورش کا جو ظاہری سبب تھا وہ اس کے والدین کو بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی تکلیف والدین نے اٹھائی اسی لیے ان کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا، نماز کی وقت پر ادائیگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ سیکنڈ نمبر پر ہی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3 درجے زیادہ والدہ کو ملا ہے اجر، یہ درجہ کیوں؟ کیونکہ والدہ نے جو تکلیف اٹھائی یہ اس کو والدہ ہی محسوس کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں اس کو محسوس کر سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، بھلا کون ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی دوسروں کو تم گالی نہ دو تو وہ بھی تمہیں گالی نہیں دیں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ ہم نے کہا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، عقوق کے والدین، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہ ہوں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس میں وہی عقوق کے والدین کی بات آئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، انہیں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس مدینہ آئیں اور وہ کافرہ تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا، ضرور۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا اس سے پھر کیا بات معلوم ہوئی؟ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، تو والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، احسان سے پیش آئیں، اپنے رویے میں عاجزی ہو، ادب کا پہلو نمایاں ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے؟ مسائل وہاں سے آنے شروع ہوتے ہیں جب ہمارے یہاں پر دراصل ایک اتنا نازک رشتہ ہے، اور اس نازک رشتے کے تعلق سے بہت ساری بدگمانیاں پہلے سے بٹھا دی گئی ہیں دلوں میں، ساس اور بہو کا رشتہ۔ اگر دونوں طرف سے دونوں لوگ، اگر ساس بھی، آنے والے بھی، جو ساس ہے اگر وہ بھی اپنا دل بڑا کر لے کہ جو آنے والی ہے وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، لہٰذا اس لیے مجھے وہ عزیز ہے، اور اس کی کچھ باتوں سے درگزر کرتی رہیں اور محبت اور شفقت سے پیش آئے تو یقین جانے کہ وہ آنے والی جو ہوگی بہو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی. اور جو لڑکی آنے والی ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے سے وہ ایک سوچ لے کر نہ آئے کہ ساس کا مطلب ہے کہ بس کوئی جلاد نہیں، بلکہ وہ بھی یہ سوچ لے کر آئے کہ جس سے میں یعنی جس کی وجہ سے جو نکاح کے رشتے میں میں بندھی ہوں، جس سے میرا نکاح ہوا ہے یہ ان کی والدہ ہے، اس شخص کی والدہ ہے، لہٰذا چونکہ ان کی والدہ ہے تو میری بھی والدہ ہوئی. اب اسی بنا پر مجھے بھی ان کے لیے اچھا سلوک رکھنا یا رویہ رکھنا یہ میرا فرض ہے. تو اگر دونوں طرف سے سوچ اچھی ہوگی تو یقین جانے کے حالت بہت بہتر ہو جائیں گے، ورنہ یہ اسی طرح کا معاملہ چلتا رہے گا. اور سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کو اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھا کر بھیجنی چاہیے کہ جاتے سے ہی یہ نہ کہے کہ بس میرا شوہر اور میں نہیں. ہماری بچیوں کو ہم نے تعلیم دینا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ والدین کی فرما برداری میں ہی جنت اور والدین کی فرما برداری میں نافرمانی میں دوزخ ہے. وہ حدیث مشہور آپ کو یاد ہوگی نا کہ آپ نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ممبر کی آمین آمین کہا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو بیوی کو صحیح محبت ہوگی اپنے شوہر سے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو والدین کی نافرمانی پر نہیں اکسائے گی. وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ اچھا والدین کو خرچ نہ دو، والدین کے ساتھ اچھی بات نہ کرو، اچھا سلوک نہ کرو. نہیں، ایسا کبھی نہیں وہ کہے گی اگر وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوگی. اور پھر ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو جو ہماری بھابیاں ہوں گی وہ پھر ہماری والدہ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے گی. کیونکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو بہرحال ہم میں سے ہر کوئی انصاف کی بات کرے، اچھی سوچ رکھے، بدگمانی نہ کرے اور درگزر کرنے کا معاملہ ہم رکھیں، رویہ رکھیں. کوئی رشتے برے نہیں ہوتے، انسان اس کو برا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتے برے نہیں بنائے. یہ جو ساس بہو کا، نند بھابھی کا رشتہ ہے، کوئی رشتے برے نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جن کے والدین نہیں ہیں تو اب افسوس بھی ہوتا ہے کہ والدین چلے گئے، اب ان کے لیے کیا کریں. تو ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. ان کے جو رشتے دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تم والدین کی خدمت کس لیے کر رہے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کے لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا کوئی اور وجہ ہو، کوئی اور ریزن ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم والدین کی خدمت اس لیے کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ والدین کا حق ہے. تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم صالح بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا، یعنی جو بھی کام تم کرو تو وہ اس لیے کرو کہ یہ نیک کام کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. کیونکہ اگر میں کوئی نیک کام کرتا ہوں، میں صالح بن کر رہتا ہوں، تو اس کا فائدہ مجھے خود اپنے میرے اپنے لیے ہے. تو والدین کی خدمت یا ان سے بہتر سلوک اللہ کے خوف سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. محض لوگوں کی باتوں سے بچنے کی خاطر والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ کی بخشش اور رحمت تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار بن کر والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ کام کرے، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے. وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. اور فضل خرچی نہ کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کیونکہ فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اب یہاں پر رشتہ داروں کی بات آئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا جتنا قریبی رشتہ ہوگا، جیسے جیسے رشتہ ہوگا ویسے ویسے ان کے حقوق ہوں گے. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنے زیادہ حقوق ہوں گے، جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس حساب سے حقوق بھی درجہ بدرجہ کم ہوتے جائیں گے. اور رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، تبذیر سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. کیونکہ اگر تم تبذیر میں لگ گئے تو پھر تم رشتہ داروں کا حق کیسے ادا کرو گے؟ یعنی فضول خرچی میں اگر تم لگ گئے، تم اپنی ذات ہی پر خرچ کرنے لگے، تمہیں دوسروں کا احساس کیسے ہوگا؟ اور جب تم اس طرح سے مسلسل خرچ کرتے رہو گے بے دریغ یا بے دھڑک تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے کیا باقی بچے گا؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اور ہم سب سورہ نساء میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مسکین ہیں, رشتہ دار ہیں, مسافر ہیں, سب کے حق کے بارے میں. یعنی ہمارے مال میں صرف ہمارا اپنا تصرف نہیں ہے. قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے مال میں سب کا حق ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو یورپین کنٹریز ہیں یا دوسرے ممالک ہیں وہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو فائدہ پہنچایا جائے, اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے. لیکن اسلامی اسٹیٹس میں ٹھیک ہے مسلمان حکومت کی تو ذمہ داری ہے, لیکن یہاں پر لوگوں کو ابھارا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں حکومت کہاں کہاں تک نظر ڈالے گی, کتنے لوگ حکومت تک پہنچ سکیں گے, کتنے لوگ نہیں پہنچیں گے, اور پھر وہ صحیح ملے گا یا نہیں ملے گا واللہ عالم. اسی لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارے مال میں, یعنی ون ٹو ون بیس پر, اگر میرے محلے میں ایسے لوگ ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے میری ذمہ داری ہے. آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں کوئی لوگ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود ان کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے مال میں ہر حقدار کا حق ہے. آگے کی صورتوں میں ہم پڑھیں گے یہ بات کہ ہر سائل اور محروم کا حق تمہارے مال میں ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہمارے پاس آمدنی آتی ہے, ہمارے پاس جو گھر میں پیسہ آتا ہے, یہ پیسے پر صرف میرے گھر والوں کا, میرے بچوں کا حق ہے. نہیں, بلکہ اس میں ہر سائل کا, ہر محروم کا حق ہے اس میں. تو اب آپ بتائیے مجھے کہ ہم ہر مہینے یا اپنی آمدنی, جب بھی آمدنی آتی ہے تو اس آمدنی میں سے ہم کتنا اپنے رشتہ داروں کے لیے, کتنا حقداروں کے لیے حصہ نکالتے ہیں, یہ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں, جبکہ سب کا حق ہے. اب تھوڑا سا ہم تبذیر کو دیکھ لیتے ہیں. ولا تبذر آیا ہے کہ اور نہ خرچ کر, با زال را ہے. پہلے تھوڑا سا اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں بیج بکھیرنا. آپ کو معلوم ہوگا نا, جب کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج بکھیرتا چلا جاتا ہے. تو جس طرح زمین میں بیج بکھیر دیا جاتا ہے, اسی طرح اگر مال و دولت کو بکھیرا جائے تو تبذیر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت جائز ہو یا ناجائز, اس پر بے دریغ خرچ کرنا اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ اس میں ہلکا سا باریک سا فرق بتاتے ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اسراف ہم نے پڑھا تھا, اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے. تو اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کی ضرورت کی چیز ہے جہاں پر خرچ کرنا جائز ہے, لیکن جہاں پر خرچ کرنا جائز ہے وہاں پر آپ زیادہ خرچ کر لیتے ہیں, مطلب لباس میں یا کھانے پینے پر. تو کھانا پینا تو جائز ہے, نکاح کرنا جائز ہے, لیکن نکاح میں, کھانے پینے میں اگر آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف ہوا. اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا زندگی کی ضرورت سے کوئی تعلق نہ ہو. یعنی جو ضروریات زندگی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, جیسے فخر کے طور پہ, ریا اور نمود و نمائش کے طور پہ, فسق و فجور یعنی گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا, یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے, کیونکہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی. تو جو شخص اللہ کا مال, اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے, اس کو غلط راستوں میں خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. آپ اور ہم یہاں پر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا, گوارا کرے گا اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ اچھا کیا آپ شیطان کے بھائی ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ بڑے سے بڑا گناہگار شخص بھی اگر اس کو کہا جائے کہ تم شیطان کے بھائی ہو تو وہ کیا کہے گا کہ ہاں, کوئی بننا پسند کرے گا شیطان کا بھائی؟ ہم میں سے تو کوئی بننا پسند نہیں کرے گا, ہے نا. ہم تو سب جانتے ہیں کہ شیطان سے تو ہم دور بھاگتے ہیں نا, ہم تو لا حول ولا قوۃ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بھلے ہی مطلب معلوم ہو یا نہ ہو. تو بہرحال شیطان کا بھائی بننا تو کوئی پسند نہیں کرے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ فضول خرچی میں سب وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی انڈائریکٹلی ہم خود شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر آج آپ دیکھیں تو کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ یہی, کوئی بھی چیز ہم گھر کی اگر خریدتے ہیں تو آج ہمارا مقصد کیا ہو گیا کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے نہیں خریدتے, بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدتے کہ فلاں نے خریدا لہٰذا ہم بھی ایسا خریدیں گے. ان کا دیکھا دیکھی یعنی ایک ریس لگی ہوئی ہے, ایک کمپٹیشن ہے کہ فلاں نے خریدا, اب میں اس سے بہتر خریدوں گی. اور یہی دراصل آپ دیکھیں کہ اس نے انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. آمدنیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی اس میں برکت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائل کا اور محروم کا حق جو نہیں نکالا اپنے مال میں سے، آپ تبذیر کر رہے ہیں، آپ اسراف کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں، کوئی دینی مجلس تھی، وہاں پر کسی نے، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے۔ تو مجلس میں سے کسی نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم جس ہال میں بیٹھے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسراف ہے، یعنی ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور 6 پنکھے چل رہے تھے، تو صرف 2 پنکھوں کی ہوا ان تک پہنچ رہی تھی، باقی کے 4 پنکھے ویسے ہی چل رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسراف ہے، یعنی کیونکہ ضرورت تھی پنکھوں کی لیکن ایکسٹرا چل رہے تھے، تو یہ اسراف ہے۔ اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے ہوئے چھوڑ کر باہر نکل جائیں، یعنی اتنی زیادہ لاپرواہی ہم برتتے ہیں کہ اچھا بجلی کتنی بھی جلنی ہے جلتی رہے، بل کتنا بھی آنا ہے آتا رہے، کیونکہ ہم نے تو میٹر میں کام کروایا ہوا ہے، لہٰذا خوب پنکھے چلنے دو۔ تو بہرحال اگر یہ پنکھے ہم سب چلتے ہوئے چھوڑ کر باہر نکل جائے تو یہ تبذیر ہوگی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ تبذیر کس کو کہتے ہیں اور اسراف کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو تبذیر سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تبذیر سے بچو، ولا تبذر تبذیرا، تمہارے خرچ کرنے کا صحیح جو موقع محل ہے بس وہ ہے والدین، رشتہ دار، یا ضرورت پر خرچ کرنا، یا انفاق۔ کیونکہ جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت بلا وجہ خرچ کرتے ہیں، یا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہیں، عیش پرستیوں میں وہ اپنی دولت کو اڑانا چاہتے ہیں، تو وہ شیطان کے بھائی بندوں میں سے ہیں۔ کیونکہ شیطان کی راہ بھی یہی راہ ہے، کفران نعمت کی راہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی کفران نعمت کیا، لہٰذا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تبذیر نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ باہر ممالک میں، یعنی کچھ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ پر پیٹ، یعنی جو ان لوگوں نے بلیاں کتے پال رکھے ہیں، تو روزانہ کا $8 وہ اس پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف خود امریکہ میں ہی کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے کہ اچھا پیکڈ چیز استعمال کرتے ہیں، یہ ایسی چیز استعمال نہیں کرتے، یعنی اتنا اپنے پیٹ کو وہ عادی بنا دیتے ہیں کہ وہ منرل واٹر ہی پیئے، وہ جو غذا بند ڈبے ہوتے ہیں جو پیکڈ آتے ہیں اصل میں، وہی غذا وہ استعمال کریں گے، یہ باہر کی غذا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ اس پر اور فخر اور غرور کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی ہوئی کہ انسان بھوکے مر رہے ہوں اور یہ جو پیٹ ہیں وہ ایسے قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، ان پر اتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا ہو۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے جو وہاں کی زمین ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لاکھوں ایکڑ زمین ایسی چھوڑ دی گئی، یعنی وہاں پر کوئی چیز گرو نہیں کی جاتی، کیونکہ آلریڈی اتنا زیادہ گیہوں گرو ہوتا ہے کہ ان کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اور وہ لوگ اس گیہوں کو مارکیٹ میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں لائیں گے تو ان کے اناج کی قیمت کم ہو جائے گی، اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ کئی ٹن گیہوں سمندروں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے تاکہ قیمتیں کم نہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے، کیونکہ ابھی آگے جو ساری باتیں آ رہی ہیں دراصل وہ رزق کی بات آ رہی ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق جو ہے وہ انسان کے خود کے اختیار میں، جبکہ رزق اللہ کے اختیار میں، اور وہ اسی رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کی آبادی کا حصہ لوگ گھٹانا چاہتے کہ زیادہ بچے نہ پیدا ہونے دیے جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کھانے پینے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اتنی زمینیں رکھی ہیں کہ اگر کتنی بھی آبادی ہو تب بھی کسی کے لیے کمی نہیں ہو سکتی، اگر صحیح تقسیم ہو، صحیح اگر لوگ خود ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو معاشرے میں یہ جو ناانصافی ہے سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فضول خرچی اتنا برا عمل ہے کہ جس سے شیطان کے بھائی ہونے کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان نے ناشکری کی تھی، لہٰذا جو لوگ بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں وہ بھی ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر ان سے، یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کی تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار مانگنے کے لیے آتے بھی ہیں یا کچھ ضرورت مند آتے ہیں، تو اس وقت ان سے کوئی بری بات نہ کہو، جھڑک کر بات نہ کرو ان سے، ایسے جواب نہ دو کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو. اور اگر ابھی تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے اور تم کو آنے کی امید ہے، تو تم ان کو بھلے طریقے سے منع کر دو اور سمجھا دو کہ جب ہمارے پاس آئے گا ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا نرمی سے جواب دینا تاکہ سامنے والے پر برا اثر بھی نہ پڑے. تو رشتہ داروں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، احسان کی روش اختیار کرنی ہے. اور اگر تم اس طرح سے رویہ کرو گے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر تم اچھا رویہ رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر وہ رحمت نازل فرما دے گا جس کی تم خود امیدوار ہو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر پہلے تو تبذیر کی بات کی گئی، اور اب یہاں پر کہا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اب اصل میں یہ دو چیزوں کے درمیان بیلنس قائم کرنا ہے، کیونکہ مال و دولت کا جو بیجا استعمال کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر خرچ کرے، بلکہ بس جمع کر کے رکھے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے، دوسروں پر خرچ نہ کرے. تو قرآن نے دونوں صورتوں کو معصیت قرار دیا ہے، یعنی یہ نافرمانی میں آئے گا. پہلی صورت اقتناز ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی. تو وہ جمع کر کے رکھنا وہ بھی منع کیا گیا کہ نہیں، مال و دولت کو تم صرف اپنے تک محدود کر لو، صرف جمع کر کے رکھو، نہ خود خرچ کرو نہ دوسروں پر خرچ کرو. تو جمع کر کے رکھنا وہ بھی منع کیا گیا ہے. اور دوسرا تبذیر ہے، تو یہاں تبذیر سے روکا گیا. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب انسان جب بہت کھلے ہاتھ سے خرچ بھی نہ کرے اور جمع کر کے بھی نہ رکھے، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا گیا کہ مال و دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو، کسی ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو. مثلاً خرچ کرنے پر آؤ تو سب کچھ اڑا دیا، اور اگر احتیاط کرنی چاہیے تو اتنی کہ کنجوسی پر اتر آئے. تو دیکھا جائے تو تمام محاسن اور فضائل کی بنیادی حقیقت توسط اور اعتدال ہے، اور جتنی بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ افراد اور تفرید سے پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا ایک بات خاص طور سے آپ یاد رکھیں کہ اصل محاسن اور فضائل کی بنیادی حقیقت توسط یا اعتدال ہے. یعنی ہر کام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اعتدال میں ہے. یا خوبصورتی کس میں ہے؟ اعتدال میں ہے. یعنی کوئی بھی کام آپ اگر اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ اعتدال کے ساتھ کریں گے تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا. اگر آپ افراط اور تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو وہ کام بھی پھر اس طرح کی اس پائے کی خوبصورتی کا نہیں ہوگا. تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا دراصل یہ محاورہ ہے، اور جس کے معنی ہے بخل کرنا. یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی نہ رہے اور خود انسان تکلیف میں پڑ جائے، بھلے یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ ہو. تو انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی حد یہ ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے جو ضرورت سے زائد ہو. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصدقہ ان زہرا غنا، یعنی وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج صدقہ لینے کے قابل نہ ہو یا قابل نہ ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں اور پھر خود محتاج ہوں اور دوسروں سے مانگتے پھریں. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ خود تھوڑا سا اپنے پاس اتنا رکھیں کہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں. بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو اور نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے. تو اسی طرح اگر تم نے کسی ضرورت مند کو کچھ چیز دی ہے تو اس سے تمہارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ اور مزید تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ کس کو رزق دینا ہے کس کو روکنا ہے. اگر رزق تم کو مل رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تم نہیں جانتے کہ کس کو دینے کی وجہ سے تمہارا رزق بڑھتا جا رہا ہے، کشادہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں پر ضرور خرچ کرتے رہو اور ان کا حصہ انہیں ادا کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم ان کا حصہ انہیں ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازتا رہے۔ اور یقین جانیے کہ یہی بات صحابہ کرام سمجھ گئے تھے۔ سب صحابہ کرام کو یہ حقیقت پتہ چل گئی تھی کہ ہمارے مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مزید اس میں برکت آتی چلی جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو واقعی میں وہ سونا بن جاتی تھی، اتنی دولت کثرت سے آتی تھی، اور وہ اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ہر جنگوں میں انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حالانکہ جو خلفائے راشدین ہوا کرتے تھے وہ خود امہات المومنین کا انہوں نے وظیفہ باندھ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف اپنی طرف سے ان کو خرچ کے لیے دیا کرتے تھے، اپنے خرچ پر حج پر ان کو لے جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ وہ امہات المومنین کا خیال رکھتے تھے۔ تو دولت دینے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ مزید آتی چلی جاتی ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب سب کو دیں گے تو سب کی دعائیں ملے گی، اور اگر روک رکھو گے تو یہ تو بخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک محاورے تن یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہاتھ باندھنا دراصل یہ استعارہ ہے بخل کے لیے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد فضول خرچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل جو ہم کو اعتدال سکھانا چاہتا ہے کہ نہ بخیل بن کر رہو کہ دولت کی گردش کو روک دیں، اور نہ فضول خرچ بن کر رہو کہ اپنی معاشی طاقت کو ضائع کر دو۔ اس کے برعکس توازن کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور واقعی میں توازن جس چیز میں آئے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توازن قائم رکھنے والا بنائے، ہر کام کو احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے والا بنائے، اور بخل سے، دل کی تنگی سے ہم کو بچائے رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا